إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر ایمان والوں کے اوصاف بیان کیے ہیں اور ایمان والوں کی تعریف کی ہے، ان کے لیے اجر کا ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم میں اہل ایمان کے ان اوصاف کے تذکرے کا مقصد کیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بھی ایمان والوں کی صفات اس لیے بیان کی ہے تاکہ ایک مسلمان وہ صفات اپنے اندر پیدا کرے اور اپنے آپ کو اللہ کے نزدیک مقبول بنائے۔ ایمان صرف یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کچھ باتوں پر یقین کر لے، بلکہ ایمان کا کمال یہ ہے کہ ایک انسان اس یقین کے ساتھ اپنی زندگی کو اس یقین کے مطابق بنائے۔ ایک انسان جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہے تو اس ایمان کے بعد، اس یقین کے بعد، اس اقرار کے بعد اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو باتیں ہم کو بتلائی ہیں، جو اعمال ہم کو سکھائے ہیں، جو اخلاق ہم کو بتائے ہیں، وہ اپنے آپ کو ان اعمال اور اخلاق میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ایمان تو لے آتا ہے، ایک آدمی دینداری کی طرف آتا ہے، لیکن بعض قسم کی عبادتی اور رسمی چیزوں کو ادا کر کے وہ سمجھتا ہے کہ واقعی وہ ایمان والا بن گیا، وہ کامل ایمان والا بن گیا۔ ضروری یہ ہے کہ ایک انسان ان تمام اوصاف اور اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرے جو قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں۔ ایک نسبت اللہ کی طرف سے ہے اور ایک نسبت بندوں کی طرف سے ہے۔ ایک انسان کو چاہیے کہ وہ ظاہر و باطن دونوں اعتبار سے واقعی مومن بن جائے اور اللہ کی نسبت سے بھی اللہ کا بندہ بن جائے اور بندوں کی نسبت سے بھی واقعی ایک سچا مسلمان بن جائے۔ یہ بظاہر ایک مشکل کام ہے کہ ہر سطح پر ایک انسان اچھا انسان بنے، لیکن اگر آدمی واقعی سچی نیت کرے تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ چیز اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ آج کی اس گفتگو میں انہی بعض اوصاف سے متعلق کچھ باتیں ہم دیکھیں گے کہ مومن کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے، مومن کیسا ہونا چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑا درس ہے اور بہت ساری باتیں اس میں ذکر کی جا سکتی ہیں، لیکن آج کے درس میں کچھ مختصراً نکات، کچھ پوائنٹس ہم لوگ دیکھیں گے کہ واقعی مومن کیسا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ایمان والے تو وہ ہیں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، کہ ایمان والے تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر، اللہ کا تذکرہ ان کے سامنے آتا ہے تو ان کے دلوں میں کپکپی بھر جاتی ہے، وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب اللہ کی آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں تو ایمان میں وہ بڑھ جاتے ہیں، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب ہی پر توکل بھروسہ کرتے ہیں، الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے دوسروں پر بھی خرچ کرتے ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی واقعی حقیقتاً ایمان والے ہیں، لهم درجات عند ربهم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجات ہیں، ومغفرت، اور مغفرت ہے، ورزق کریم، اور ایک بڑا کریم رزق ہے، شرافت والا رزق ہے، عزت والا رزق ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے اوصاف بیان کیے ہیں کہ ایک قلب کی سطح پر وہ اچھے ہوں، دوسرے اللہ کی بندگی کے اعتبار سے وہ اچھے ہوں، تیسرے مخلوق کے ساتھ اخلاق کے اعتبار سے وہ اچھے ہوں۔ دل کی سطح پر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، اللہ کی طرف سے نازل کیے ہوئے علم پر ایمان اور یقین رکھنے والے، اپنی زندگی کے مسائل میں چاہے وہ دنیا کے مسائل ہو یا آخرت کے ہو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنے والے، اسی طرح سے اللہ کی نسبت سے عملی زندگی میں پابند بندگی اختیار کرنے والے، جس کی علامت نماز ہے، عبادتی زندگی گزارنے والے، عبادت گزار بن کے جینے والے، اور تین مخلوق پر خرچ کرنے والے، اپنی طرف سے دوسروں پر عطا کا دروازہ کھولنے والے۔ یہ تین سطحیں ہیں جو ایک انسان کو واقعی مومن بناتی ہیں، دل کی سطح پر اللہ سے ڈرنا، اللہ کی بات پر یقین کرنا، اور اللہ کی ذات پر توکل کرنا، یہ دل کی سطح پر ہے، اور عبادات کی سطح پر اللہ کا بندہ بن کر جینا، عبادت گزار بن کے جینا، نماز جس کی علامت ہے، پابند زندگی، عملی زندگی، عبادتی زندگی، اور تین مخلوق کے ساتھ، بندوں کے ساتھ سخاوت کا سلوک، نہ صرف ان کا حق ان کو دینا بلکہ اپنے پاس سے ان کو، اپنی چیز میں سے ان کو دینا، اپنے حق میں سے ان پر خرچ کرنا، اپنے پاس سے ان کو دینا، اپنا ان کو دینا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو بطور رزق عطا کیا ہے اس میں سے دوسروں پر خرچ کرتے ہیں۔ جب ان تینوں سطحوں پر ایک انسان پورا اترتا ہے تب جا کر واقعی وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کامل مومن بنتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی پکے مومن ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقت کے اعتبار سے مومن ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، ان کے لیے کیا ہے، لہم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے تین چیزیں ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجات ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو زندگی میں اللہ کے آگے جھکایا، اپنے آپ کو چھوٹا بنایا، اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو اونچے درجات عطا فرمائے گا، انہوں نے بندوں کی مالی سطح پر مدد کی، ان کو کمزور پایا، ان کو دیا، بندوں سے غلطی ہوئی اس کے باوجود ان کو معاف کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ان کے لیے مغفرت ہے، وہ مغفرت ورزق کریم، اور انہوں نے اپنے رزق میں سے دوسروں کو دیا، تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے بھی آخرت میں کیا ہے، ایک ایسا رزق ہے جو عزت والا رزق ہے۔ یہ اوصاف ہیں، یہ وہ باتیں ہیں
جن کی وجہ سے ایک آدمی واقعی ایمان والا بنتا ہے. ایمان صرف کچھ باتوں کے جان لینے کا نام نہیں ہے. علم الگ چیز ہے، ایمان الگ چیز ہے. علم پر یقین کرنے اور اس کو قبول کرنے کا نام ایمان ہے، لیکن یہ ایمان کی شروعات ہے، یہ ایمان کا کمال نہیں ہے. ایمان کا کمال یہ ہے کہ جن باتوں کو یقین کی سطح پر تسلیم کیا ہے، ان باتوں پر عمل کی سطح پر پورا اترے، یہ واقعی ایمان ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان اعمال کے ذکر کرنے کے بعد کہا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی واقعی مومن ہے. تو معلوم ہوا کہ ایمان کی حقانیت انسان کی عملی زندگی کی بنیاد پر طے ہوتی ہے. اس کو یاد رکھیے، ایک آدمی واقعی کتنے اعلیٰ درجے کا مومن ہے یہ تب معلوم ہوتا ہے جب اس کی عملی زندگی دیکھی جاتی ہے. اسی لیے بے شمار حدیثیں ہیں جن میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض جگہ پر کہا کہ مسلمان وہ ہے جو ایسا اور ایسا کرے، اور آپ نے کہا کہ وہ مومن نہیں جو ایسا کرے. آپ نے ایمان اور اسلام ان دونوں کے سلسلے میں کئی اعمال ذکر کیے اور کہا کہ یہ اعمال کرنے والا مومن ہے اور ان اعمال سے بچنے والا مومن ہے، اور وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے جو ایسا ایسا عمل کرے. معلوم ہوا کہ انسان کی عملی زندگی میں ایمان کا عکس دکھائی دینا چاہیے. واقعی ایمان جب زندگی میں اترتا ہے تو زندگی بدل دیتا ہے، لیکن جب ایمان صرف زبان کی سطح پر ہوتا ہے اور دل کی گہرائیوں میں نہیں اترتا ہے، واقعی انسان کو اپنی لپیٹ میں نہیں لیتا ہے، جب واقعی انسان ایمان کے رنگ میں نہیں ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں ایک آدمی کی زبان سے ایمان نکلتا ہے لیکن زندگی سے ایمان نہیں نکلتا ہے. زبان پر ایمان ہوتا ہے لیکن زندگی پر ایمان کی چھاپ نہیں ہوتی ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے ایمان کے کمال کی ہم فکر کریں، اپنی عملی زندگی کو اپنے ایمان کے مطابق بنائیں. آج کی اس گفتگو میں ہم ایمان کے اوصاف سے متعلق کچھ باتیں دیکھیں گے، اور یہ اوصاف ہیں جن کو اگر ہم اپنے اندر پیدا کریں تو واقعی اللہ کے نزدیک ایسا انسان مقبول اور اونچے مرتبے والا انسان بن سکتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں ہم کو اپنے اندر کن اوصاف کا پیدا کرنا ضروری ہے. سب سے پہلی چیز، آج کے درس میں ہم 10 باتیں دیکھیں گے، ان میں سے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ایک مومن کے اوصاف میں ایک مومن کیسا ہوتا ہے؟ ایک مومن استقامت والا ہوتا ہے. مقصود یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی ایمان لائے اور پھر اس کے بعد میں کل ایمان سے پھر جائے، آج دین پر آئے، 4 دن دین پر جمع رہے، اس کے بعد پریشانی، مصیبت، تنگی، لالچ، دنیا اور مسائل آ جائیں، حالات بدل جائیں، ایمان والی دینداری کی زندگی چھوڑ دے. یہ اصل نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ ایک آدمی حق کو قبول کرے اور اس کے بعد پھر اس حق پر جمع رہے. بہت سارے لوگ کسی ایک موسم میں دیندار بن جاتے ہیں اور موسم جانے کے بعد دینداری بھی چلی جاتی ہے. رمضان کا مہینہ آیا، ان کے دلوں میں ایمان کا جذبہ جاگ جاتا ہے، وہ عبادات کرنے والے بنتے ہیں، وہ صدقات کرنے والے بنتے ہیں، وہ بے حیائی اور غلط کاموں کو چھوڑتے ہیں. لیکن یہ زندگی کی تبدیلی نہیں ہوتی ہے، یہ مہینے کی تبدیلی ہوتی ہے. ایک مہینے کے لیے دیندار بن جاتے ہیں، لیکن جیسے وہ مہینہ چلا جاتا ہے اس مہینے کے ساتھ دینداری بدل جاتی ہے، دینداری بھی چلی جاتی ہے. کیلنڈر کا پنا بدل گیا، اس کا حال بھی بدل گیا. مہینہ بدل گیا، مسلمان بدل گیا. ایسی دینداری اللہ کو نہیں چاہیے. اللہ کو ایسی دینداری چاہیے جو دوام کے ساتھ ہو، استقامت کے ساتھ ہو، مسلسل تسلسل کے ساتھ موت تک ہو. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم مرو تو اس حال میں کہ تم اللہ کے فرما بردار مسلمان رہو. اسلام پر جینا اور اسلام پر مرنا یہ آدمی کے لیے ضروری ہے. یہ نہیں کہ آدمی وقتی اعتبار سے کچھ وقت کے لیے مسلمان بن جائے، بلکہ آدمی کو چاہیے کہ فرما برداری اس کی زندگی کے تمام حصوں پر حاوی ہو، اس کے دن رات، اس کا سفر حضر، اس کی بیماری، اس کی راحت، ہر حال میں وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ بنا رہے، حت الامکان حت الوسعت، جہاں تک اس کی کیپاسٹی ہو اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والا وہ بنے. وقتی دینداری نہیں، بلکہ عزم کرے ایک انسان کہ ہمیشہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا بندہ بن کیجئے گا، اللہ کے حکموں کو پورا کرے گا، نہ ان احکام کے اندر کوئی تقصیر کرے گا اور نہ ان احکام کے اندر کوئی غلو کرے گا. تقصیر جتنا کرنا چاہیے اس سے کم، اور غلو کیا ہے؟ جتنا کرنا چاہیے اس سے زیادہ، نہ کمی کرے نہ زیادتی کرے، نہ اتنی کمی کرے کہ وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہ ہو. مثلا ایک آدمی پانچ وقت کی نماز ہے، دن میں دو تین مرتبہ ہی نماز پڑھے، باقی نمازیں نہ پڑھے، یہ تقصیر ہے. اور غلو کیا ہے؟ کہ ایک آدمی جتنا کرنا چاہیے اس سے زیادہ کرے، جتنا جو کرنا چاہیے اس کو اپنی طرف سے بڑھا دے، اپنی طرف سے دین میں اضافے کرے، بدعتوں میں مبتلا ہو جائے. تو نہ تقصیر کرنا ہے، نہ کمی کرنا ہے، اور نہ غلو کرنا ہے، نہ زیادتی کرنا ہے. یہ دونوں چیزیں انسان کے دین کو خراب کرتی ہیں، جو کہ استقامت کے خلاف ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، یقینا وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جمے رہے، پھر انہوں نے استقامت اختیار کی. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا، یہ جنتی لوگ ہیں، یہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا، یہ جنتی لوگ ہیں، اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے. ان کی زندگی میں دین ہمیشہ تھا، انہوں نے ہمیشگی کے اعتبار سے دین کو اختیار کیا. ایک دن، دو دن، ایک مہینہ، دو مہینہ، دن یا رات، اپنے سہولت کے اوقات، ایسا نہیں، بلکہ دینداری ان کی ہمیشگی والی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جنتی لوگ ہیں، خالدین فیہا، یہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے. جزا ام بما کانوا یعملون، اور جزا ام بما کانوا یعملون یہ بدلہ ہے ان کے اعمال کا جو کرتے رہے. یہ سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 13-14 ہے. تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ ہمیشگی کی جنت کس کے لیے ہے. ہمیشگی کی جنت اس کے لیے ہے جس کی دینداری ہمیشگی والی ہو. ہمیشہ ہمیشہ کی جنت اس کے لیے ہے جو دین اختیار کرے، جو کہے ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس بات کا اقرار کرنے کے بعد اس کی زندگی اس بات کے، اس قول کے تابع ہو جائے، پھر اللہ کے سوا اور کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہو، کبھی اللہ کا ہو جائے، کبھی قبروں کا ہو جائے، کبھی اللہ کا ہو جائے، کبھی تعویذ گنڈوں کا ہو جائے، کبھی اللہ کا ہو جائے، کبھی روپیوں کا، نوٹ کا، اور مال دولت کا، اور عہدوں کا ہو جائے، یہ بندہ اللہ کا بندہ واقعی نہیں ہے. واقعی اللہ کا بندہ وہ ہے جو ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ ہی کا بندہ بنا رہے، وفادار بنے، وفادار بنے، اللہ کے سوا کسی اور کی طرف نگاہ بھر کے بھی نہیں دیکھے، اللہ کا ہو جائے. اللہ تعالیٰ، کوئی انسان چاہتا ہے اللہ اس کا ہو جائے، اس کو چاہیے کہ وہ واقعی اللہ کا ہو جائے. ایک انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے ظاہر و باطن کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کے نام کا ذکر کر، اپنے رب کے نام کو یاد کر. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور سب سے کٹ کے اس کا ہو جا، سب سے کٹ کے اس کا ہو جا. کسی اور کی تمنا نہ ہو، کسی اور پر توکل نہ ہو، بلکہ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہو، اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ اپنی نجات. ایک انسان اپنا عقیدہ یہ بنا لے کہ اللہ کے حکموں پہ چلنے سے اللہ راضی ہوتا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اپنی زبانوں سے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر زبانوں پر جو الفاظ تھے ان الفاظ کو زندگی کا حصہ بنایا، ثم استقاموا، پھر سیدھا راستہ انہوں نے اختیار کیا، پھر اپنی اس بات پر اپنی عملی زندگی میں قائم رہے. ثم استقام فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آخرت میں ان پر نہ اللہ خوف ڈالے گا، نہ اللہ تعالیٰ ان کو غمگین کرے گا، آخرت میں خوف اور غم دونوں ان سے ہٹا دیا جائے گا۔ تو بہرحال اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے استقامت کا ذکر کیا ہے، مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے دین پر جمع رہے۔ کبھی دل میں آیا نماز پڑھ لی، کبھی نہیں آیا تو نہیں پڑھی، کبھی جی چاہا چلو روزہ رکھ لیتے ہیں تو نفل رکھ لیا اور جی چاہا تو فرض بھی چھوڑ دیا، کبھی جی چاہا اپنی طرف سے صدقہ دے دیا اور جی نہیں چاہا تو زکات بھی نہیں دی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے، جہاں اللہ تعالیٰ جانے کے لیے کہے وہاں جائے، چاہے دل چاہے یا نہیں چاہے، اس کا نام استقامت ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے بڑھنے کے لیے کہے آگے بڑھ جائے، چاہے دل نہیں چاہے، اور اللہ تعالیٰ رکنے کے لیے کہے رک جائے، چاہے دل یہ چاہ رہا ہو کہ اور آگے بڑھے، اس کا نام استقامت ہے، اس کا نام اسلام ہے۔ سفیان ابن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول، قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک، اسلام کے بارے میں، فرما برداری کے سلسلے میں، اللہ کے دین کے بارے میں ایک ایسی بات بتلائیے کہ آپ کی بات کے بعد کسی اور سے پوچھنے کی مجھ کو حاجت نہ رہے، ایسی ایک بات بتا دیجئے کہ جس کو میں اپنے پاس جیسے کہتے ہیں گاٹھ باندھ کے رکھ لوں، جس کو پکی اپنے پاس رکھوں، ایک رول اپنا ایسا بنا لوں کہ اس کو اس پر زندگی بھر چلتا رہوں، ایک گولڈن رول کیا ہے، ایسی بات بتائیے کہ آپ کے بعد کسی سے اور کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ رہے، ایسی نصیحت مجھ کو کر دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر ترین الفاظ میں فرمایا، قل آمنت باللہ فاستقم، کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اپنی اس بات پر جمع رہے، اپنی اس بات پر جمع رہے۔ تو استقامت دین کی اصل ہے، اسی لیے علماء کہتے ہیں الاستقامت فوق الکرام، استقامت ساری کرامتوں سے بڑی کرامت ہے، کیونکہ ایک انسان کے لیے، ایک انسان کے لیے اللہ تعالی کے دین پر جمنا بہت مشکل کام ہے، کیونکہ شیطان اور نفس کبھی اس کو دین پر جمنے نہیں دیتے ہیں، لیکن شیطان اتنا بڑا دشمن، اس کے باوجود وہ دین پر جمے جو باہر کا دشمن ہے، اور نفس جو انسان کو اندر سے دین پر جمنے سے روکتا ہے، اس نفس پر قابو پا کر بھی دین پر جمع رہے، تو ایک آدمی دو دو دشمن، ایک باہر کا دشمن، ایک اندر کا دشمن، ان دونوں دشمنوں کے مقابلے میں لڑتے لڑتے دین پر جمع رہے، اسی پر مر جائے، اس سے بڑی کرامت اور کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑی علامت اس بات کی کیا ہو سکتی کہ واقعی اللہ کا ولی اور اللہ کا مقرب ہے۔ تو یہ استقامت ہے۔ تو پہلی چیز مومن کے اوصاف میں استقامت ہے، دین پر جمنا اور دائیں بائیں مڑنا نہیں، بلکہ سیدھے چلنا، نہ کرنے کے کام میں کمی کرنا، نہ کرنے کے کام میں حد سے زیادہ آگے بڑھ جانا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا اچھی بات ہے، لیکن نبی کی تعریف اتنی کر دے کہ اللہ کے برابر بنا دے، یہ کیا ہے؟ حد پار کرنا ہے، حد پار کرنا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے دین میں نہ کمی کرے نہ زیادتی، اس کا نام استقامت ہے، اور اس پر جمنے کا نام ثبات ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم ثابت قدمی کے بارے میں تفصیل سے دیکھیں گے، لیکن یہاں پر اس بات کو اختصاراً ہم کو دیکھنا ہے۔ نمبر دو، دوسری صفت مومن کی کیا ہے؟ ایک مومن کو چاہیے کہ جب اللہ کو اپنا معبود مانا ہے تو پھر عبادت اللہ ہی کے لیے کرے، یوں نہ ہو کہ عبادت اللہ کی اور خوشامت کسی اور کی ہے۔ ایک بندہ کام دین کا اللہ کے آگے جھکے، سر پیشانی زمین پر ٹکائے، دینی عمل ہو، عبادت ہو، پیشانی زمین پر سجدے میں ٹکائے ہوئے اللہ کے آگے قبلہ رخ ہو کر، لیکن دل کہاں ہے؟ دل مخلوق کی طرف ہے کہ مخلوق دیکھ کر اس کی تعریف کرے۔ مال دے رہا ہے غریب کو، فقیر کو، ہاتھ فقیر کی طرف، لیکن دل، نگاہ دیکھنے والوں کی طرف، تعریف کرنے والوں کی طرف۔ حج کے لیے جا رہا ہے اللہ کے گھر کو، لیکن دل کہاں ہے؟ طواف کر رہا ہے کعبے کا، لیکن دل لگا ہے کہ لوگ جب جاؤں گا تو حاجی صاحب کہیں گے. ایک آدمی بھوک پیاس برداشت کر رہا ہے روزے میں، لیکن اس کے بعد چاہتا کیا ہے کہ لوگ دیکھیں اور کہیں کہ کیسا روزے دار ہے، کتنا زیادہ روزے رکھتا ہے. ایک آدمی دین کی دعوت دے، دعوت کے لیے خرچ کرے، دعوت کے لیے کوشش کرے، لوگوں کو دین سکھائے، لیکن چاہتا یہ ہو کہ اس کا نام ہو، چاہتا یہ کہ لوگ عزت کریں، لوگ پلٹ کے اس کو دیکھیں، لوگ اپنی مجلس میں اس کے لیے جگہ بنائیں، لوگ اس کے لیے کھڑے ہو جائیں، لوگ اس کی طرف اپنی نگاہیں جھکائیں. یہ آدمی اگر ایسا چاہتا ہے، اس نے اپنے کیے کرائے کو باطل کر دیا. آدمی جب اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ کے دین کے لیے کچھ کر رہا ہے، تو واقعی وہ اللہ تعالی کے لیے کرے، اللہ کے عمل میں مخلوق کی تمہ رکھ کر خیانت نہ کرے. کیا بندہ چاہتا ہے کہ اس کے حق میں سے کسی اور کو دیا جائے؟ کیا بندہ چاہتا ہے کہ اس کی جنت کسی اور کو دی جائے؟ بندہ بالکل نہیں چاہتا ہے، میری جنت مجھ کو ملنا چاہیے. آپ بتائیے، اپنی جنت میں سے کسی اور کو دینا پسند نہیں کرتا ہے. آپ بتائیے، اللہ کی عبادت میں سے یہ کسی اور کو دے، اللہ کو کیسے پسند آئے گا؟ اللہ کے دین کے لیے کچھ کرے، لیکن مقصود کیا ہو؟ مخلوق کی تعریف، لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانا، اللہ کے ہاں مقام بنانے کی بجائے ایک آدمی لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے کی کوشش کرے. آپ بتائیے اس نے کتنی غلط جگہ چنی ہے. اس کو چاہیے یہ تھا کہ اللہ کے ہاں اپنا مقام بنائے جو عزت کی جگہ ہے، لیکن اس کی کوشش کیا ہے؟ لوگوں کے دلوں میں میرا مقام بنے. اس نے آسمان کو چھوڑ کے زمین چنی، وہ زمین سے لگ جاتا ہے، نگاہ میں اللہ کی گر جاتا ہے. مومن کے اوصاف میں سے، ایمانی غیرت والے اوصاف میں سے یہ ہے کہ ایک انسان عمل کرے، اللہ والا عمل اللہ ہی کے لیے کرے، اللہ والا عمل بندوں کے لیے نہیں کرے. بندوں کی تعریف جو مٹی میں ملنے والے ہیں، جن کی زبانیں جھوٹ سے لبریز ہوتی ہیں، جن کے دلوں میں سچ بھی ہوتا ہے جھوٹ بھی ہوتا ہے، جن کا تعریف کر دینا انسان کے مقام کو بڑھاتا نہیں ہے، اس کو جنتی بناتا نہیں ہے، ان کے ہاں ایک آدمی اپنا مقام بنائے، اس سے زیادہ شرم کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ واقعی ایک انسان جب اللہ کا وفادار ہو جاتا ہے، تو اس کے دل میں اللہ کے سوا کسی اور کی چاہت نہیں ہوتی ہے، اسی کا نام اخلاص ہے. آدمی دنیا میں چیزوں میں خالص پسند کرتا ہے، سونا ہو خالص ہو، چاندی ہو خالص ہو، کھانے کی چیزیں ہوں، دوائی ہو خالص ہو، ملاوٹ نہ ہو. اب بتائیے، ہر چیز میں اس کو خالص چاہیے، ملاوٹ والا نہیں. اور اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کر رہا ہے، وہ ملاوٹ والی، اللہ بھی خوش بندہ بھی خوش، اللہ کے ہاں بھی عزت اور بندے کے ہاں بھی منزلت، یہ وفاداری نہیں ہے، یہ واقعی ایمان کا تقاضا نہیں ہے. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ایک بندہ اللہ ہی کا بندہ بنا رہے، اللہ کی عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. ابو فراس الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نادا رجل، ایک آدمی نے پکارا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کے پوچھا، فقال یا رسول اللہ ما الایمان، اے اللہ کے رسول ایمان کیا ہے بتلائیے، ما الایمان، ایمان کیا ہے، ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، قال الاخلاص، آپ نے کہا اخلاص ایمان ہے. معلوم ہوا کہ واقعی ایمان وہ ہے جس میں اخلاص ہو، اخلاص کے بغیر ایمان صحیح نہیں ہوتا ہے، اخلاص کے بغیر ایمان واقعی وہ ایمان نہیں ہوتا ہے جو اللہ کو چاہیے. بتائیے، ایک آدمی اللہ کو اکیلا معبود مانتا ہو اور یہ مانتا ہو کہ اللہ ہی کی رضا کے لیے نیکی کرنا چاہیے، پھر وہ اللہ کی عبادت والا عمل کسی بندے کی خوشی کے لیے کرے، اب بتائیے اس سے زیادہ بڑھ کے ایمان کے منافع کیا ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی اللہ کے ہاں جانتا ہو کہ اجر دینے والا صرف اللہ ہے، آخرت میں سارے برہنہ ہوں گے، ننگے ہوں گے، پہننے کو ان کے پاس کپڑا نہیں ہوگا، آخرت میں ساری بادشاہیاں ختم ہو جائیں گی، سب عاجز محتاج ہوں گے، کسی کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، سب پیچھے چھوڑ کے گئے ہوں گے، کچھ نہیں ہوگا اس کے پاس، کوئی کسی کو کچھ دے نہیں سکتا ہے، دینے والا اگر ہے تو وہ اکیلا اللہ ہے۔ جس آدمی کا یہ عقیدہ ہو وہ آدمی بھلا اللہ کے سوا کسی اور سے مقام مانگ سکتا ہے؟ اللہ کے سوا کسی اور کی چاہت رکھ سکتا ہے؟ اخلاص دراصل ایمان ہی کا نام ہے، ایمان کا کمال انسان میں اخلاص پیدا کرتا ہے، ایمان کا کھوٹ آدمی کے دل میں ریاکاری پیدا کرتا ہے، ریاکاری ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہے، ایمان کے بلکہ توحید کے کمزور ہونے کی علامت ہے، کیونکہ توحید کیا ہے؟ اللہ ہی کی عبادت کرنا ہے، اور توحید میں کمال توحید اللہ کی عبادت اللہ ہی کے لیے کرنا ہے۔ بعض اوقات آدمی توحید کے ایک مرتبے کو پہنچتا ہے لیکن توحید کے کمال کو نہیں پاتا ہے، بس ہاں اللہ کے آگے جھکتے ہیں، کسی قبر کے آگے نہیں جھکتے ہیں، بتوں کے آگے نہیں جھکتے ہیں، لیکن واقعی توحید کیا ہے؟ کہ اللہ کے آگے جھکے اللہ کے لیے، بندوں کے لیے نہیں، اللہ کی رضا والا کام اللہ کی رضا کے لیے کرے، اس کا نام توحید ہے، اسی کا نام اخلاص ہے۔ تو یہ حدیث بتلاتی ہے جس کو امام البیہقی نے روایت کیا اور صحیح روایت ہے، کہ صحابی نے پوچھا ایمان کیا ہے، ایک لفظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اخلاص ایمان ہے۔ جب تک کہ اخلاص انسان میں پیدا نہ ہو اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ میرا ایمان ابھی تک ویسا نہیں بنا جیسا بننا چاہیے تھا، اور قیامت کے دن ایسا عمل جو خالص اللہ کے لیے نہ تھا اللہ تعالی کے ہاں مقبول نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی یقول، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے انا خیر شریک، میں سارے شریکوں میں بہتر شریک ہوں، فمن اشرک معی شریکا فہو لشریکی، اگر کوئی انسان کسی عمل میں میرے ساتھ کسی کو شریک کرے تو وہ عمل میرے شریک کے لیے ہو جاتا ہے، یعنی میں اس کو قبول کرتا ہی نہیں، میں ایسا عمل لیتا ہی نہیں جو خالص میرے لیے نہ ہو، اگر کسی عمل میں کوئی انسان میرے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے تو میں وہ عمل اس شریک کو دے دیتا ہوں، اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یا ایها الناس اخلصوا اعمالکم، اے لوگو اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرو، اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرو، اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کرو، فان اللہ تبارک و تعالی لا يقبل من الاعمال الا ما خلص له، اس لیے کہ اللہ تعالی اعمال میں سے اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص اللہ کے لیے ہو، وہی عمل اللہ تعالی قبول کرتا ہے جو خالص اللہ کے لیے ہو، اگر اللہ کے لیے خالص عمل نہیں ہے اللہ تعالی اس عمل کو قبول نہیں کرتا ہے۔ نماز پڑھی کسی کو خوش کرنے کے لیے قبول نہیں ہوگی، رات بھر پڑھ لے، حج کیا لاکھوں خرچ کر کے ہزاروں خرچ کر کے قبول نہیں ہوگا اگر بندوں کے لیے نام کے لیے کیا ہے، روزہ رکھا بھوک پیاس سے گزرا لیکن اس لیے روزہ رکھا کہ لوگ کہیں دیکھو اس کا 20 سال سے 30 سال سے ایک بھی روزہ نہیں چھوٹا، اپنے اوپر پرفیکٹ روزے دار کا لیبل لگانے کے لیے روزہ رکھا، قبول نہیں ہوگا، سب مٹی میں پانی میں چلا جائے گا۔ دین کا کام کیا نام کے لیے، میرا نام ہو جائے، مجھ کو لوگ نام لے لے کر یاد کریں، میرا نام لوگوں کی زبان پر ہو اور میرا مقام لوگوں کے دلوں میں ہو، میری شہرت ہو جائے، میری شہرت ہو جائے، مجھ کو مقام ملے، مجھ کو ڈگری ملے، مجھ کو عہدہ ملے، مجھ کو عزت ملے، لوگوں کی نگاہوں میں میرے لیے عزت ہو، لوگوں کے دلوں میں میرے لیے چاہت ہو۔ ہر دل عزیز بننے کے لیے دین کا کام کیا، ہر دل عزیز بن سکتا ہے لیکن اللہ کے ہاں عزت کے لائق نہیں بن سکتا ہے۔ اس کی نگاہ اللہ کی طرف نہیں تھی، بھلا اللہ اس کی طرف کیوں دیکھے گا؟ اس کی نگاہ مخلوق کی طرف تھی، اللہ تعالیٰ اس کو مخلوق کے حوالے کر دے گا، جس سے چاہیے تھا اس سے لے لے، میرے پاس کیا ہے تیرے لیے؟ میرے لیے کیا تھا؟ نہیں، بندوں کے لیے کیا تھا؟ عزت مل گئی، نام مل گیا، مقام مل گیا، عہدہ مل گیا، مال مل گیا، سب مل گیا، مل گیا نا، لے لے۔ اب وہ نہیں ملے گا جو ہمارے پاس ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے لیے نہیں کیا تھا، ہمارے لیے نہیں کیا تھا۔ اس لیے ہم کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اپنی نیکیوں کو کرنے کے بعد برباد نہ کریں۔ جیسے ایک انسان اچھی محنت سے کپڑا سیئے اور پھر اپنے ہاتھوں سے وہ کپڑا پھاڑ دے، ٹکڑے ٹکڑے کر دے، ایک انسان اچھا کھانا بنائے پھر اس کھانے کے اندر گندگی ڈال دے، ریاکاری اسی کا نام ہے۔ ایسی گندگی ہے جو پاک پانی میں ڈال دی جائے، نیک اعمال میں ڈال دی جائے، یہ گندگی اس کو ناپاک بنا دیتی ہے۔ ریاکاری بہت گندی چیز ہے۔ دنیا کی چاہت، دنیا کی شہرت، مخلوق کی طرف سے طمع، یہ گندی چیز ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ آدمی اپنے ظاہر کو جیسے پاک کرتا ہے، ویسے اپنے باطن کو، اپنے دل کو بھی پاک کرے، اللہ کے لیے کرے۔ نام ملے نہیں ملے، عہدہ ملے نہیں ملے، کوئی پوچھے نہیں پوچھے، اللہ کے لیے کرنے والا آدمی دنیا کا سب سے قیمتی آدمی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کو دنیا میں کسی نے کوئی عہدہ نہیں دیا؟ کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کو کسی نے پوچھا بھی نہیں بلکہ پہچانا بھی نہیں؟ انہوں نے اپنا کام کر دیا اللہ کے لیے اور دنیا سے چلے گئے۔ آج کوئی ان کو نہ یاد کرے گا، نہ کوئی ان کو پوچھے گا، نہ کسی کے ذہن میں آئے گا کہ فلاں نے بھی کچھ کیا ہے۔ لیکن قیامت کے دن جب پردہ ہٹے گا، معلوم پڑے گا یہ وہ آدمی تھا جس نے بہت بڑا کام دین کے لیے کیا تھا۔ ہم قیمتی انسان بنے، ہم قیمتی مانگنے والے انسان نہ بنے۔ ہم اپنے کام پر قیمت لوگوں سے نہیں مانگیں، ہم ایسا انسان بنے جو اپنا کام کر کے آگے بڑھ جائے، پلٹ کے بھی پیچھے نہیں دیکھے کہ کوئی اس کو دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے۔ واقعی صحابہ کی زندگی آپ دیکھیں، آپ کو دکھائی دے گا۔ آپ دیکھیں واقعہ، صحابی نے رات کو اندھیرا کر کے کھلا دیا اپنے مہمان کو، مہمان کو بھی معلوم نہیں کھلا رہا ہے، ان کو کام سے مطلب تھا، نام سے نہیں۔ دنیا کا سب سے پاورفل انسان وہ ہے کہ جس کو کام سے مطلب ہو، نام سے نہیں۔ اس انسان کو کوئی خرید نہیں سکتا ہے۔ جس انسان کی لذت اس کے کام میں ہو، اس کو نام میں لذت نہیں ملتی ہے۔ وہ انسان کام کر کے اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ اس کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ جھگڑے وہاں پیدا ہوتے ہیں جہاں نام کا معاملہ آتا ہے۔ جہاں کام کا معاملہ ہو، وہاں پر جھگڑا کبھی نہیں ہوگا۔ اس بات کو یاد رکھیں، ہم دین کا کام کرنے والے ہیں، ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ ہم سب کو عطا فرمائے، مجھ کو سب سے پہلے، کہ ہم کو دین کا کام کرنا ہے، ہم کو اللہ کے لیے کرنا ہے، نام کے لیے، شہرت کے لیے، لوگوں کے ہاں مقام کے لیے، اس کے لیے نہیں کرنا ہے۔ ہم کو عبادت اللہ کی کرنی ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے۔ ہم کو جو بھی کرنا ہے سب اللہ کے لیے، ایسے افراد ہم کو چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ایسا انسان بننے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو مومن کے اوصاف میں ایک بہت ہی نمایاں وصف، بہت ہی اونچا وصف، بہت ہی قیمتی صفت یہ ہے کہ وہ اخلاص والا ہو، اور اخلاص انسان کو بہت پاورفل بنا دیتا ہے، ایک بہت ہی کامیاب ترین انسان اس کو بنا دیتا ہے۔ اخلاص والا آدمی کسی کی خوش آمد نہیں کرتا، کسی کے آگے جھکتا نہیں ہے، اپنے اصولوں کو توڑتا نہیں ہے، اپنے اصولوں کو توڑتا نہیں۔ کیوں؟ اس کو کچھ چاہیے نہیں۔ دنیا کا بہت ہی طاقتور آدمی وہ ہے جو دوسرے کا محتاج نہیں ہو۔ جہاں محتاجی آتی ہے وہاں پر ایڈجسٹمنٹ آ جاتا ہے۔ پاورفل آدمی وہ ہے جس کو کچھ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، اس کو کوئی خرید نہیں سکتا ہے، اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا ہے، اس کو کچھ نہیں چاہیے، اس کو اللہ چاہیے، بس ختم۔ اس کو آخرت چاہیے. ایسا آدمی اتنا پاورفل ہے کہ اچھے اچھے بڑے اس کے سامنے چھوٹے ہو جاتے ہیں. یہ صفت ہم کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے, اللہ اس کی توفیق ہم کو عطا فرمائے. نمبر تین, مومن کے اوصاف میں ایک بہت ہی قیمتی صفت تقویٰ کی ہے. تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کے ڈر سے, اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے ایسے کاموں سے بچنا جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچنا, اس کا نام تقویٰ ہے, جس کو آپ پرہیزگاری کہہ سکتے ہیں. پرہیزگاری, برائیوں سے بچنا ہے. تقویٰ کا بدلہ کیا ہے؟ تقویٰ کا بدلہ جنت ہے. دنیا میں حرام لذتوں سے بچتے رہنا, دنیا میں حرام لذتوں سے بچتے رہنا آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی لذتوں کا حقدار انسان کو بنا دیتا ہے. تھوڑی دیر کا صبر ہے, موت تک کا صبر ہے, اگر آدمی صبر کر لے آخرت میں جانے کے بعد اللہ کے ہاں ایسی نعمتیں ہیں کہ کبھی دیکھی نہیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ, اور دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ رَبِّكُمْ, دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف, اور ایک ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. اعدت للمتقین, یہ جنت پرہیزگاروں کے لیے, تقوی والوں کے لیے, پابند زندگی گزارنے والوں کے لیے, برائیوں سے بچنے والوں کے لیے تیار کر کے رکھی گئی ہے. جنت کس کے لیے ہے؟ جنت اس کے لیے ہے جو دنیا کو اپنی جنت نہ بنائے. جنت اس کے لیے ہے جو جس کے لیے دنیا کی زندگی قید خانہ ہو, پابندیاں یہاں پر ہو, یہ کرنا نہیں, وہ کرنا نہیں, ایسا نہیں کرنا, یہ کرنا پڑے گا, وہ کرنا پڑے گا, پابندی. یہاں پر پابند ہو جائے وہاں پر آزاد, یہاں پر آزاد ہو جائے وہاں پر قید خانہ, زنجیریں. بس ایک آدمی کو چننا ہے کہاں پابندی اس کو چاہیے, دنیا میں یا آخرت میں. دنیا میں اللہ کی شریعت کی زنجیریں آدمی مول لے, دنیا میں اللہ کی شریعت کی زنجیروں میں اپنے آپ کو باندھ لے, جکڑ لے, آخرت میں آزاد ہو جائے گا, جہاں چاہے کھائے پیئے, جو چاہے کرے. دنیا میں شریعت کی رسی کو اپنے گلے سے نکال کے پھینک دے, آزاد بھٹکتا رہے جانور کی طرح. آخرت میں کیا ہے؟ آخرت میں فی سلسلۃ ذرعہا سبعون ذراعا, ستر گز بڑی لمبی زنجیر اس کے گلے میں ڈال دی جائے گی. قیامت کے دن وہ زنجیروں میں لپٹا ہوا ہوگا, جکڑا ہوا ہوگا. آدمی کو چننا ہے کہاں پابندی چاہیے, یہاں کہ وہاں؟ تھوڑی زندگی میں ہمیشہ آدمی کا اختیار ہے, وہ جو چاہے چنے. تو تقویٰ تیسری صفت ہے جو مومن کی صفات میں سے بہت قیمتی اوصاف میں سے ایک وصف ہے. بلکہ اگر آدمی یہاں پابند ہو جائے تو مقرب ہو جاتا ہے. دیکھیے کتنا آسان اور سستا فارمولا ہے, اگر واقعی دیکھا جائے تو بہت مہنگی بات ہے, لیکن اللہ تعالی نے کیا بتلایا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, خبردار اللہ کے اولیاء کے لیے نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. آخرت میں اللہ ڈر کے حالات ان پر نہیں ڈالے گا. آخرت میں جو کچھ ان کو دیا جائے گا اس سے ان کو غم نہیں ہوگا کہ جتنا چاہا تھا اس سے کم ملا, بلکہ وہ خوش ہی ہوں گے, وہ خوش ہوں گے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, خبردار اللہ کے اولیاء کے لیے ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. کون ہے یہ؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون, یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد پابند ہو گئے, پرہیزگاری کی زندگی انہوں نے اختیار کی, پرہیزگاری کی زندگی انہوں نے اختیار کی. تو جو آدمی دنیا میں پابند ہو جاتا ہے, پرہیزگاری اختیار کرتا ہے, حرام کاموں سے بچتا ہے, اپنی نگاہ کو, اپنی زبان کو, اپنے کانوں کو, اپنے ہاتھوں کو, اپنے قدموں کو, اپنے پیٹ کو حرام سے بچاتا ہے, ایسا آدمی پاک صاف ہو جاتا ہے اور اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. گندگی میں لت پت اللہ کا مقرب نہیں بنتا ہے. گندگی سے پاک ہونے والا اللہ پاک ہے, مقدس ہے, اس کا نام القدوس ہے. اللہ کا تقرب پاک ہی بن کر کیا جا سکتا ہے, ظاہر و باطن کی پاکی ہے. تو تقوی انسان کو پاک کرتا ہے, گندگیوں سے بچنا ہے, اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے بچنا ہے, یہ آدمی اللہ کا مقرب بن جاتا ہے. اسی طرح سے تقوی دنیوی اعتبار سے بھی ایک بہت اونچی صفت ہے اور ایک خیر کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو کوئی انسان وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, جو تقوی شعار ہو جاتا ہے, جو اللہ کی شریعت کا پابند ہو جاتا ہے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے. پریشانی, تنگی, مسائل, مصیبتیں, ان مصیبتوں میں سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے باہر نکلنے کا راستہ بناتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, جو کوئی تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے باہر نکلنے کا راستہ بناتا ہے, اس مصیبت سے باہر نکالتا ہے, اس کو راستہ عطا کرتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو. بہت سے لوگ حرام میں پڑتے ہیں جب حلال ان کو مشکل دکھائی دیتا ہے, حالانکہ حلال کا راستہ تقوی میں ہے, لیکن تھوڑی دیر کی تکلیف آدمی برداشت نہیں کر پاتا ہے اور پھر حرام میں پڑ جاتا ہے, گناہگار ہوتا ہے. ملتا اتنا ہی ہے جتنا تقدیر میں تھا, ملتا اتنا ہی جتنا تقدیر میں ہے, لیکن گناہگار ہو جاتا ہے. لیکن تھوڑا صبر کرے اور اللہ کی شریعت کو نہ توڑے اور حلال کے لیے انتظار کرے, ملتا اتنا ہی ہے جتنا تقدیر میں ہے, لیکن گناہ سے بچ جاتا ہے. اس لیے تقوی اختیار کریں, اپنی زبان کو جھوٹ, دھوکہ, غیبت, اللہ کی شکایت اور اس طرح کی بہتان اور فحش گوئی, ان تمام چیزوں سے بچائیں. نگاہوں کو غلط چیزیں دیکھنے سے بچائیں, اپنے کانوں کو بری باتیں سننے سے بچائیں, گانوں سے اور غیبت اور بہتان سے, اس سب سے بچائیں, بے حیائی سننے سے بچائیں, اپنے دل کو گندی باتیں, بری باتیں سوچنے سے بچائیں, بدگمانی اور دل کے اندر بغض, عداوت, حسد, کینا, کپٹ, اپنے دل کو اس سے بچائیں, شرک اور ناشکری, نفاق, اس سے بچائیں, اپنے ہاتھوں کو ظلم سے بچائیں, اپنے قدموں کو گمراہی کی طرف چلنے سے بچائیں, اس کا نام تقویٰ ہے, اس کا نام تقویٰ ہے. تو اپنے آپ کو برائی سے بچانا مومن کے اوصاف میں سے ہے, کیونکہ مومن اپنے آپ کو اللہ کا پابند بناتا ہے. جب اپنا معبود اللہ کو مانا ہے, اللہ کا حکم بھی ماننا ہے. تو تیسری صفت تقویٰ ہے, جو مومن کے اوصاف میں سے ایک بہت ہی قیمتی وصف ہے. اور آگے آئیے چوتھی صفت مومن کی صبر ہے. صبر کیا ہے؟ برداشت کرنا, اپنے آپ پر قابو پانا. ایک انسان کو اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے, لیکن آزادی کے لیے پیدا نہیں کیا ہے, اس کو یاد رکھیے. اللہ نے انسان کو پیدا کیا آزاد, اس کے گلے میں کوئی رسی نہیں, اس کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں, اس کے پاؤں بندھے ہوئے نہیں, اس کی زبان پر تالا نہیں, وہ آزاد پیدا ہوا ہے, لیکن آزادی کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے, پابندی کے لیے ہوا ہے. اور یہ انسان کا, مومن کا امتحان ہے کہ وہ اپنی اس آزادی کو اپنی قدرت سے, اپنی طاقت سے, خود اپنے ارادے سے, اللہ کی توفیق سے, اپنے ارادے سے اپنے آپ کو پابند بنائے, اپنے پر قابو پائے. دنیا کا بہادر انسان, طاقتور انسان وہ ہے جو اپنے آپ پر قابو پائے. جو انسان بے قابو ہو جائے, جس کو اپنے اوپر کنٹرول نہ ہو, یہ مجبور ہے, یہ طاقتور نہیں ہے. آپ بتائیے, جس کو اپنے اوپر ہی کنٹرول نہیں, یہ آدمی طاقتور ہے؟ نہیں. جو اپنے کو کنٹرول نہیں کر سکتا ہے وہ کسی اور کو کنٹرول نہیں کر سکتا ہے، دوسروں کو وہی، دوسروں پر قابو وہی پا سکتا ہے جو خود اپنے پر قابو پانا جانتا ہو۔ بہت سے لوگ ذرا سا کچھ ہو گیا، دنیاوی تکلیف آئی، شکایت شروع کر دی، کیا اللہ تعالیٰ مصیبت ڈال رہا ہے، کوئی اور ملا کہ نہیں ملا، ہم ہی ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، سب کرتے ہیں، پھر اللہ تکلیف، اللہ کی شکایت کرنے لگتے ہیں۔ کوئی میت ہو گئی، کسی قریبی کی وفات ہو گئی، سینہ پیٹنا، بال کھینچنا، کپڑے پھاڑنا، اللہ کی ناشکری کی کفریہ باتیں کرنا، یہ صبر نہیں ہے۔ صبر یہ ہے کہ ایک انسان ہر حال میں اللہ تعالی کا شکر کرے اور اللہ تعالی کے فیصلوں پر صبر کرے۔ اللہ جس حال میں رکھے، اللہ کا فیصلہ صحیح، اللہ نے کچھ غلط نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے میرے گناہوں کی سزا دنیا میں مل رہی ہو سکتا ہے اللہ اس کے بدلے میں اچھا آخرت میں بدلہ دے، ہو سکتا ہے میری اپنی غلطی سے کچھ میں نے نقصان اپنا کر لیا، میرے گناہوں کی وجہ سے رزق رک گیا، ہو سکتا ہے میرے گناہوں کی وجہ سے تکلیف آئی ہے۔ آدمی صبر کرے، اپنے آپ پر قابو پائے، اللہ کی تقدیر پر راضی ہو، یہ صبر ہے، یہ صبر ہے۔ نہ زبان سے شکایت، نہ ہاتھ پاؤں پٹکنا، نہ چیزیں توڑنا، اور نہ دل میں شکایت رکھنا۔ صبر ان تینوں سطحوں پر ہوتا ہے، دل، زبان اور بدن، ان تینوں سطحوں پر ایک انسان اپنے آپ کو قابو پانے والا ہو، اپنے آپ پر قابو پانے والا ہو، دل پر قابو، زبان پر قابو، اپنے بدن پر، اپنے پورے وجود پر قابو، ایمان کی روشنی میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے، یہ صبر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قیامت کے دن کیا ہوگا، جنت میں کیا ہوگا، اللہ فرماتا ہے جنات عدن یدخلونہا، ایمان والے ہمیشگی کی جنتوں میں داخل کیے جائیں گے، داخل ہوں گے۔ ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذریاتهم، اور ان کے باپ دادا میں، بیویوں میں، اولاد میں جو بھی نیک تھے وہ بھی جنت میں ان کے ساتھ ہوں گے، جنت میں رشتہ دار ساتھ ہوں گے۔ لیکن کون؟ ومن صلح، جو ان میں سے نیک ہوں۔ تو جنتی رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے، ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔ اور کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور جنت کے دروازوں سے فرشتے ان کے پاس آئیں گے اور کیا کہیں گے، سلام علیکم بما صبرتم، سلام علیکم، تم پر سلام ہو، تم پر سلام ہو، بما صبرتم، تمہارے صبر کی وجہ سے، تمہارے صبر کے بدلے میں تم پر سلامتی ہے، تم نے دنیا میں صبر کیا، آج تمہارے لیے سلامتی ہے۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار، تو کیسا اچھا ہے بعد والا گھر، دنیا کا گھر چھوڑ کے آئے، آخرت کا گھر ہے۔ فنعم عقب الدار، بعد میں ملنے والا آخرت کا گھر کتنا اچھا ہے، آخرت کا گھر کتنا اچھا ہے۔ یہ سورہ الرعد کی آیات ہے۔ تو صبر کے بدلے میں جنت ملنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتلایا کہ سلامتی کس بدلے میں ملے گی، دنیا میں کیے ہوئے صبر کے بدلے میں۔ تو صبر کا بدلہ آخرت میں جنت ہے، بلکہ دنیا میں بھی اللہ کی مدد صبر کے ساتھ آتی ہے۔ بعض اوقات کسی سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، بعض اوقات کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان پر دنیا میں حالات، تکلیفیں، پریشانیاں آتی ہیں، ایک انسان اللہ کی شکایت کرنے لگتا ہے اور بے صبری میں بے قابو ہو جاتا ہے۔ کبھی بندوں کی طرف سے تکلیف آتی ہے، بندوں کی طرف سے تکلیف آتی ہے، ایسی صورت میں بھی وہ صبر کو چھوڑ کر بے صبری کرنے لگ جاتا ہے اور بندوں کے ساتھ بدسلوکی کرنے لگتا ہے۔ کبھی کسی نے کوئی سخت بات کہہ دی، اس سختی کی وجہ سے اس سختی کی وجہ سے اس کے ساتھ بدسلوکی کرنے لگتا ہے. غلطی کی اصلاح اپنی جگہ ہے، لیکن بعض اوقات ایک انسان دوسروں سے پہنچنے والی تکلیف پر صبر نہیں کرتا ہے، ان کو معاف نہیں کرتا ہے، بلکہ ایک انسان بدلہ لینے والا بن جاتا ہے، ایک انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے اصولی غلطی پر اور کسی اور چیز پر جس سے اس کو تکلیف ہوئی ہو، بدزبانی کرنے لگتا ہے، گالیاں بکنے لگتا ہے، ہاتھا پائی پر آ جاتا ہے، آپے سے باہر ہو جاتا ہے. یہ بھی چیز بری ہے. انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ پر قابو پانے والا ہو، اپنے آپ پر قابو پانے والا ہو، وہ صبر کرنے والا ہو، برداشت کرنے والا ہو، دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنے والا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں النصر مع الصبر، اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے. النصر مع الصبر، اللہ کی مدد نصرت صبر کے ساتھ ہے. والفرج مع الکرب، اور کشادگی تکلیف کے ساتھ ہے. وان مع العسر یسرا، اور یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے، تنگی کے ساتھ آسانی ہے. اس حدیث کو امام الخطیب البغدادی نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو انسان دنیا میں صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے. کسی نے اس پر ظلم کیا، کسی نے اس کو ستایا، کسی نے اس کے ساتھ بدسلوکی کی، اگر یہ انسان اللہ کی خاطر صبر کر لے اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہو جاتی ہے. دین پر چلنے میں، معاشرے میں تکلیفیں آئیں، دعوت دینے کے وقت لوگ دشمن بن جائیں، اگر آدمی اس کے باوجود صبر کرے اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے. تو صبر جو ہے اللہ تعالیٰ کی مدد کو کھینچتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے قاعدے کے مطابق ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی صبر کرتا ہے تو اللہ ضرور اس کی مدد کرتا ہے. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صبر کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. اسی طرح سے صبر سے قوت تمیز پیدا ہوتی ہے. ایک آدمی جب آپے سے باہر ہو جاتا ہے تو اس کی سوچ خراب ہو جاتی ہے، اس کی زبان سے الٹے سیدھے الفاظ نکلتے ہیں، الٹی سیدھی حرکت کرنے لگتا ہے، اور صحیح طور سے سوچ نہیں پاتا ہے، صحیح طور سے سوچ نہیں پاتا ہے. اس کی سوچ ایسی ہو جاتی ہے جیسے کسی گاڑی کا سٹیرنگ چھوڑ دیا جائے، کسی بائک کا ہینڈل چھوڑ دیا جائے. کیا ہوگا؟ کدھر بھی چلی جائے گی، وہ کنٹرول کے باہر ہو گئی، ابھی اس کا بریک فیل ہو گیا. صبر کیا ہے؟ صبر آپ کی گاڑی کا بریک ہے. اگر آپ بریک استعمال نہیں کریں گے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، آپ اسپتال میں پہنچ جائیں گے. صبر آپ کی گاڑی کا بریک ہے. کسی کا کمزور ہوتا ہے، کسی کا پاورفل ہوتا ہے. جس کا پاورفل ہوتا ہے اس کی گاڑی ایکسیڈنٹ سے بچ جاتی ہے، جس کا کمزور ہوتا ہے اس کی گاڑی کہیں ٹکرا جاتی ہے، اس کو نقصان ہوتا ہے. اسی لیے دیکھیے بہت سے لوگ جو صبر نہیں کر پاتے ہیں، جو صبر کی تکلیف برداشت نہیں کرتے ہیں، وہ پچھتانے کا غم زندگی بھر برداشت کرتے ہیں. کتنی رشتہ داریاں، کتنے اچھے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں ایک غلط جملے کی وجہ سے، کتنے اپنے پرائے ہو جاتے ہیں ایک بدسلوکی کی وجہ سے، بد اخلاقی کی وجہ سے. غصے میں آ کے کچھ بول دیا، دل میں نہیں تھا، زبان سے بول دیا، کسی کو چھوٹا بنا دیا، کسی کا انسلٹ کر دیا غصے میں آ کے، کسی کا غصہ کسی پہ نکال دیا. اب دشمن تو دشمن، دوست بھی پرایا ہو جاتا ہے اور زندگی بھر اس جملے کو یاد رکھتا ہے، اور یہ زندگی بھر پچھتاتا رہتا ہے کہ کاش میں ایسا نہیں کہتا، کاش میں ایسا نہیں کرتا. صبر آپ کو ندامت سے بچاتا ہے. صبر روشنی ہے جو آپ کی سوچ کو جلا عطا کرتا ہے. جب آدمی صبر کرتا ہے، اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہے، تو اس کی سوچ بھی صحیح چلتی ہے، وہ دور تک فیصلے کر سکتا ہے، وہ فیوچر تک دیکھ سکتا ہے کہ کل اگر آج میں نے ایسا کیا تو کل کیا ہو سکتا ہے، وہ مستقبل کے اعتبار سے آج مناسب فیصلے کر سکتا ہے، وہ صحیح ڈیسیجن لے سکتا ہے. لیکن جذبات میں آ کے آدمی غلط فیصلے لے لیتا ہے. جذبات میں جب آتا ہے تو اس کے فیصلے غصے اور جذبات کے تابع ہوتے ہیں، وہ دور اندیش نہیں ہو پاتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصبر ضیاء، الصبر ضیاء، صبر روشنی ہے، صبر روشنی ہے، بغیر صبر کے راستہ چلنے والا ایسا ہی جیسے کوئی اندھیرے میں دوڑ رہا ہو، اندھیرے میں دوڑ رہا ہو، کبھی بھی گڑے میں گر سکتا ہے، کہیں بھی جا کے ٹکرا سکتا ہے، لیکن صبر والا آدمی جب چل رہا ہے تو اس کا مطلب ایسا ہے جیسے اندھیرے میں روشنی لے کے کوئی چل رہا ہے، وہ ٹکرانے سے بچے گا، وہ گڑے میں گرنے سے بچے گا، وہ نقصان سے بچے گا. تو صبر تھوڑی دیر کی تکلیف ہے لیکن بڑے نقصان سے بچاتا ہے. اس لیے مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر صبر اور کنٹرول کی صفت پیدا کرے، اپنے آپ پر کنٹرول رکھے، اللہ کی طرف سے آنے والی تکلیفیں اس پر نہ شکایت کرے نہ ناشکری کرے، اور بندوں کی طرف سے آنے والی تکلیفیں ان پر صبر کرے، جزا فضا نہ کرے، بد سلوکی نہ کرے. یہ دونوں چیزیں اگر آدمی کے اندر پیدا ہو جائیں واقعی وہ صبر والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی دوسرے کو کشتی میں پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے آپ پر قابو پائے. اصل پہلوان وہ ہے. دوسرے کو پچھاڑنا آسان ہے، اپنے کو پچھاڑنا مشکل ہے. واقعی پہلوان بہادر طاقتور پاورفل وہ ہے جو اپنے آپ کو شریعت کے تابع دبا کے رکھتا ہے. جو خود بے قابو ہو جائے وہ آدمی واقعی کمزور انسان ہے، مجبور انسان ہے. تو چوتھی صفت معلوم ہوئی مومن کی، وہ صبر والا ہوتا ہے. بعض اوقات کسی سے ہم کو تکلیف پہنچے، تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو جائیں، آپ کو صحیح گفتگو کے الفاظ مل جائیں گے، لیکن آپ نے فوراً جواب دے دیا، ایسا جواب آپ دیں گے جس سے تعلقات خراب ہو جائیں گے. جذبات میں آ کے کچھ نہ کریں، صبر اپنے اندر پیدا کریں. نمبر پانچ، پانچویں صفت مومن کی حیا ہے. حیا، حیا کیا ہے؟ حیا یہ ہے کہ ایک انسان نتائج میں دیکھے اور شرمندگی سے اپنے آپ کو بچائے، شرمندگی سے اپنے آپ کو بچائے، اس کا نام حیا ہے. شرمانا جس کو ہمارے یہاں پر کہا جاتا ہے، لیکن شریعت میں واقعی حیا کے معنی کیا ہے؟ ایسا کام کرنے سے بچے جس سے اللہ کے آگے شرمندہ ہو یا مخلوق کے آگے شرمندہ ہو، اس کا نام کیا ہے؟ حیا ہے، جس کو ہمارے یہاں مروت بھی کہا جاتا ہے. کہ ایک آدمی حیا والا ہو، ایسی کوئی حرکت نہ کرے جس سے اللہ کے ہاں ذلیل ہو یا مخلوق کے آگے ذلیل ہو، ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے اس کے کردار پر آنچ آئے، اس کی مروت میں فرق آئے، ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے ایک انسان قیامت کے دن اللہ کے آگے شرمندہ ہو، اس کا نام حیا ہے. بعض علماء نے کہا حیا کیا ہے؟ حیا یہ ہے کہ ایک انسان اللہ تعالی کے تمام احسانات کو یاد کرے، اللہ کے احسانات کو یاد کرے. نمبر دو، اپنی کوتاہیوں کو یاد کرے. ایک طرف تو اللہ نے کیا دیا اور دوسری طرف میں نے کیا کیا. ایک طرف اللہ تعالی کا انعام اور دوسری طرف اپنا گناہ، اپنی کمیاں، اپنی کوتاہیاں. ان دونوں کو ایک ساتھ یاد کرنے سے جو شرمندگی پیدا ہوتی ہے، جو دل کے اندر حالت پیدا ہوتی ہے، علماء نے کہا اس کا نام حیا ہے. کہ اللہ کے آگے اس کو شرم آئے کہ اتنا اللہ کی نعمتیں لے کر میں نے اللہ کا کیا حکم پورا کیا، اس کا نام حیا ہے، اس کو حیا کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو ایمان میں شامل بتلایا ہے. ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ حیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الایمان بدع و سبعون شعبہ والحیاء شعبۃ من الایمان. ایمان کی 70 سے کچھ زیادہ شاخیں ہیں، 70 سے زیادہ شاخیں ایمان کی ہیں. والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا بھی ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے، ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے. تو معلوم ہوا کہ ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ کیا ہے؟ حیا ہے. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان لکل دین خلقا, ہر دین کا ایک امتیازی وصف ہوتا ہے, ہر دین کا ایک خاص اخلاق ہوتا ہے. وَإِنَّ خُلُقَ الْإِسْلَامِ الْحَيَا, اور اسلام کا اگر کوئی امتیازی اخلاق ہے تو وہ حیا ہے, امتیازی اخلاق ہے. آپ دیکھیے اسلام میں عورتوں کے لیے حجاب ہے, مردوں کے لیے نگاہیں جھکانا ہے. اسلام میں حیا والا دین ہے, انسان کو حیا سکھاتا ہے, بے پردگی, اوریانیت اور کھیل تماشا اسلام میں نہیں ہے. آج آپ دیکھیں عالمی سطح پر بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے, بے پردگی عام ہوتی جا رہی ہے, میڈیا گندگی کو اور زیادہ خوبصورت بنا کر پیش کر رہا ہے, اوریانیت عام ہو رہی ہے, ننگا پن لوگوں کو برا نہیں لگتا ہے, لوگ اس کے عادی ہو گئے ہیں. مرد عورت کے غلط تعلقات آج لوگوں کے نزدیک ایک ایسی چیز بن گیا ہے جس میں کوئی برائی نہیں. لوگ فلمیں دیکھ رہے ہیں اور فلموں کو اچھا سمجھتے ہیں, ایڈورٹیزمنٹ آ رہا ہے. لباس کے سلسلے میں کوئی آپ دیکھیں کیا لباس ہے, لباس کی کمی کو چیزوں کے بکانے کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے, اور یعنیت عام ہو رہی ہے. اسلام حیا والا دین ہے. اسلام عورت تو عورت, مرد کے لیے مرد کے لیے حیا سکھاتا ہے, مزاج میں حیا, نگاہوں میں حیا, دل میں حیا, پوری زندگی میں حیا ہونا چاہیے, بے شرمی نہیں, بے حیائی نہیں. یہ بہت ضروری چیز ہے کہ مسلمان کا مزاج حیا والا ہو, اس کو شرم آئے ایسا کام کرنے سے جس کو اللہ نے منع کیا ہے, جس کام سے اللہ تعالی نے اس کے رسول نے منع کیا ہے, یہ حیا ہے. آدمی بعض اوقات چھوٹی چھوٹی چیزوں سے حیا کرتا ہے لیکن بڑی چیزوں سے حیا نہیں کرتا ہے, چھوٹی چیزوں سے حیا ہے لیکن بڑی چیزوں سے حیا نہیں ہے. کپڑوں کے اوپر اگر دھبا ہو, کھانا کھانے کے بعد اگر اس کے منہ پر کھانا لگا ہوا ہو, شرم آتی ہے لوگوں کے سامنے جانے میں, لیکن بغیر داڑھی کے لوگوں کے سامنے جا رہا ہے, شرم نہیں آتی ہے. کپڑوں کے اوپر اگر دھبا ہو, لوگوں کے سامنے جانے سے لوگ کیا کہیں گے, ہنسیں گے, ہنسیں گے. لوگوں کے ہاں جانے میں, نکاح میں, ولیمے میں, یہاں وہاں جانے میں ایسے کپڑے پہن کر نہیں جائے گا, لیکن بے پردگی میں, بے پردگی میں کوئی احساس نہیں. یہ بہت ضروری ہے, ہم دوسروں کو نہ دیکھیں, ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کیسی تھیں, امہات المؤمنین کیسی تھیں. دور نیا ہے لیکن اس نئے دور میں بھی وہی پرانا دین چلے گا جو جنتی بناتا ہے. کیوں بھائی, پانی پرانا ہو گیا, آج کوئی نئی چیز پیئیں گے؟ پہلے سے لوگ پانی پیتے آ رہے ہیں, چھوڑو پانی کیا پینے کا, کچھ تو نیا پیئیں گے. کیوں نیا پی رہے ہیں؟ کچھ پیاس بجھانے والا وہی پانی جو آج سے ہزاروں سال پہلے بھی لوگ پیتے تھے, وہی پانی پیاس بجھائے گا, وہ بدلے گا نہیں. جیسے انسان کی پیاس پانی ہی بجھاتا ہے, ویسے ہی انسان کی روحانیت کی تسکین اللہ کے دین میں ہے, کچھ دوسرا نہیں چلے گا. ناچ گانا, کھیل تماشا, یہ پین کلر ہے, تھوڑی دیر کے لیے غافل کر دے گا لیکن سکون نہیں دے گا, پھر وہی زندگی ہے. لیکن اللہ کا دین انسان کو سکون دے گا. تو حیا انسان کی مزاج میں ہو, بے حیائی کو مسلمان ترک کرے, بچوں میں, بچیوں میں حیا پیدا کی جائے. گندی زبان, فحش زبان, گالی گلوچ, بے پردگی, نگاہوں کی حفاظت نہیں کرنا, اور مرد و زن کا اختلاط, عورت و مردوں کا مل جل کے یہ کرنا. عید کے دن مرد اور عورت مصافحہ کرتے ہیں آپس میں, ان کے لیے پردہ ہے, پردہ ہے, کزن ہے, کیا ہے, کزن ہے. یہ شیطان کی طرف سے ہے, حتیٰ کہ بعض تو گلے ملتے ہیں. آپ بتائیے, ان دو کا نکاح ہو سکتا ہے آپس میں لیکن مصافحہ کر رہے ہیں ایک دوسرے, ہلدی کھیل رہے ہیں شادی میں, لڑکے بھاگ رہے لڑکیوں کے پیچھے, لڑکیاں بھاگ رہی لڑکوں کے پیچھے, دوپٹہ کہاں جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، آپ بتائیے، یہ اسلامی معاشرت ہے، اسلام ہے یہ. نکاحوں میں بچیوں کو سج دھج کے لے جایا جا رہا ہے، اور آج پردہ مت کر، بہت لوگ آنے والے ہیں، تجھ کو دیکھیں گے، تیرا رشتہ ہوگا، چھپ چھپا کے جائے گی، کون دیکھے گا، تجھ کو پہچانے گا کون. بے حیائی، اللہ تعالی حفاظت فرمائے. حیا والا دین ہمارا ہے، بے حیائی والا نہیں ہے. اس لیے ان تمام چیزوں سے ہم کو بچنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما کان الفحش فی شیئن الا شانہ، جس چیز میں بے حیائی فحش آ جاتا ہے، اس چیز کو بدنما کر دیتا ہے، اس کو بدصورت بنا دیتا ہے. بے حیائی خوبصورتی نہیں ہے. یاد رکھیے، حیا کردار کی خوبصورتی ہے. ایک انسان چہرے کا خوبصورت ہو لیکن بد اخلاق ہو، ایک انسان کردار کے اعتبار سے اچھا ہو لیکن چہرے کے اعتبار سے بدصورت ہو، آپ بتائیے خوبصورتی اصل کون سی ہے، کیریکٹر کی ہے یا چہرے کی ہے؟ کتنے لوگ دیکھنے میں خوبصورت ہوتے ہیں لیکن ان کی بد اخلاقی سے وہ بدصورت معلوم ہوتے ہیں، اور کتنے لوگ چہرے کے اعتبار سے خوبصورت نہیں ہوتے ہیں لیکن تہذیب اور اخلاق ان میں اتنا اچھا ہوتا ہے کہ ان کے قرب سے انسان کو تسکین ملتی ہے. یہ اخلاق ہے، اس کو کہتے ہیں، اس کو کیریکٹر بولتے ہیں. اصل اخلاق، اصل خوبصورتی وہ ہے جو بڑھاپے میں بھی باقی رہے، جوانی ختم ہو جائے گی، چہرے کی جھریاں چیزوں کے استعمال کرنے سے جائیں گی نہیں، ہاتھوں کی لرزش ختم نہیں ہوگی، بڑھاپا آئے گا، ساری زیب و زینت پھر دھری کی دھری رہ جائے گی، پھر خوبصورتی، باہر کی خوبصورتی کچھ فائدہ نہیں ہوگی. لیکن بڑھاپا بھی اگر آ جائے انسان کو، اور اس کا کردار، اس کا اخلاق، اس کا مزاج، اخلاق، اس کا کیریکٹر اچھا ہو، اس کی مزاج میں نرمی ہو، اس کی مزاج میں اخلاق ہو، تہذیب ہو، حیا ہو، ایسا انسان بڑھاپے میں اور بھی زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے. اصل کردار انسان کا اس کو خوبصورت بناتا ہے، چاہے چہرہ اس کا خوبصورت ہو یا نہیں ہو. تو یہ چیز ہم یاد رکھیں. اسی لیے آپ فرماتے ہیں، ما کان الفحش فی شیئن الا شانہ، جس چیز میں فحش، اوریانیت، گھٹیا پن، بے حیائی آ جاتی ہے، اس چیز کو بدنما، بدصورت بنا دیتی ہے. اور وما کان الحیاء فی شیئن الا زانہ، اور جس چیز میں حیا آ جاتی ہے، اس چیز کو خوبصورت بنا دیتی ہے، اس کی زینت بڑھا دیتی ہے، اس کی زینت بڑھا دیتی ہے. اس کو امام الترمذی اور ابن ماجہ وغیرہ نے روایت کیا ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل خوبصورتی انسان کی حیا میں ہے، اپنی زینت کے اظہار میں نہیں ہے. اصل انسان کا کردار ہے، اس کا چہرہ نہیں ہے، اصل اس کا چہرہ اصل نہیں ہے. نمبر چھ مومن کے اوصاف میں سے یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کا بھلا چاہنے والا ہو. اس کے دل میں دوسروں کی ناکامی، دوسروں کی ذلت، دوسروں کا نقصان، دوسروں کی تکلیف، دوسروں کی پریشانی نہ ہو. وہ اپنے دل میں لوگوں کے لیے بھلا چاہنے والا ہو، دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی بھلا چاہنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، التمیم الداری، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدین النصیحہ، دین بھلا چاہنے کا نام ہے، خیر خواہی کا نام ہے. صحابہ نے پوچھا، صحابی کہتے ہیں قلنا لمن، ہم نے پوچھا اللہ کے رسول کس کے لیے خیر خواہی کا نام ہے؟ آپ نے فرمایا، للہ ولی کتابہ ولی رسولہ ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم. دین بھلائی چاہنے کا نام ہے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اور مسلمانوں کے امام کے لیے، اور عام مسلمانوں کے لیے. ان کا بھلا چاہنے کا نام، اس کا نام دین ہے، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. واقعی جب زندگی میں دین آتا ہے تو ایک مسلمان دوسروں کا بھلا چاہنے لگتا ہے. آدمی کا دین جب کمزور ہوتا ہے تو دوسروں کے لیے دل میں کینہ کپٹ آتا ہے، دوسروں کو نیچا دکھانے کا شوق آتا ہے، دوسروں کو ذلیل کرنے کا دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے. واقعی انسان جب دینداری پر آتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ سب جنت میں جائیں, لیکن آدمی کے دل میں یہ بات پیدا ہو عزت مجھ کو ملے دوسرے کو نہ ملے, عہدہ مجھ کو ملے دوسرے کو نہ ملے, فلاں چیز مجھ کو ملے دوسرے کو نہ ملے, یہ خیر خواہی نہیں ہے. بزنس میں پروفٹ میرا اور دوسرے کا نہ ہو, نام میرا اور دوسرے کا نہ ہو, یہ خیر خواہی نہیں ہے. میں آگے جاؤں دوسرے پیچھے ہو جائیں, یہ خیر خواہی نہیں ہے. خیر خواہی کیا ہے؟ خیر خواہی یہ ہے کہ ایک انسان جو بھلائی اپنے لیے چاہتا ہے دوسرے کے لیے بھی چاہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, تم میں سے کوئی واقعی ایمان والا نہیں ہوگا, صحیح طور پر ایمان والا نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. ہمارا مزاج ایسا ہو, ہم دوسروں کا بھلا چاہنے والے بنے, دوسروں کے لیے اپنے دل میں خیر خواہی ہو, اس کو اس عزت ملے, بلکہ ایثار کا جذبہ ہم میں پیدا ہو, میں نہیں وہ, اس کو آگے بڑھاؤ, اس کو آگے کرو, ایسا جذبہ مسلمان میں ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ایک انسان دوسروں کو ذلیل کر کے خود عزت چاہے, دوسروں کو ناکامی کی تمنا کر کے دوسروں کے لیے اپنے لیے کامیابی چاہے, ایسا نہیں ہو. ایک انسان سب کے لیے بھلائی چاہے, لعامتہم وعامتہم, سب کے لیے عام مسلمانوں کا بھلا چاہنا, تو یہ خیرخواہی, یہ ایک بہت اونچی حدیث ہے اور اس کو سمجھانے کے لیے ایک مستقل درس درکار ہے کہ اللہ کے لیے, اس کی کتاب کے لیے, اس کے رسول کے لیے, اماموں کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے خیرخواہی کا کیا مطلب ہے. اس کو کسی مستقل درس میں انشاءاللہ تفصیل سے ہم دیکھیں گے. مسلم کی روایت ہے, جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم. امام البخاری مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی اس بات پر کہ نماز قائم کریں, زکات ادا کریں اور ہر مسلمان کا بھلا چاہیں, ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کریں, جس کو ویل وشنگ کہتے ہیں, بھلا چاہنا اس کا. تو ہر مسلمان کا بھلا چاہنا فرض ہے, ہر مسلمان کا بھلا چاہنا یہ دین میں لازم ہے. تو ہم ہر ایک کا بھلا چاہیں, ہم سب دین کے کام کرنے والے ہیں, ہر ایک کے لیے عزت, ہر ایک کے لیے بھلائی ہم چاہنے والے بنے, ہر ایک دوسرے کا بھلا چاہے, ہر ایک کے دل میں دوسرے کے لیے ہمدردی ہو, ہر ایک کے لیے دوسرے کے لیے اس کے اپنے دل میں محبت کا جذبہ ہو, یہ چیز ہمارے اندر ہونا چاہیے, ہم دنیا اور آخرت میں ہر ایک کے لیے بھلائی چاہنے والے بنے. تو چھٹی چیز خیر خواہی ہے جو مومن کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. نمبر سات, حسن ظن. مومن کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ بھی ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ اچھا گمان رکھے, کسی کی بات کا مطلب غلط نہیں لے, کسی کے کوئی کام کوئی بات پہنچے فوراً دل میں اس کے لیے برائی پیدا نہ کرے, شاید میرے خلاف کچھ کیا ہو, سازش کر رہا ہو, ایسا ہو ویسا ہو, بلکہ دل میں اس کا اچھا مطلب لے, سوچے کہ ہو سکتا ہے ایسا ہو. بعض وقت ایسا ہوتا ہے فلاں اس کو دیکھ کے ہنسا, میرا مذاق اڑانے کے لیے ہنسا, بلکہ دل میں سوچے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ اور بات کر رہا ہو, کچھ اور سوچ کے ہنس رہا ہو سکتا ہے وہ کوئی اچھی بات کر کے ہنس رہا ہو. لیکن بعض اوقات شیطان کیا کرتا ہے, اکثر اوقات دل میں کسی کے بارے میں غلط بات ڈال دیتا ہے, کوئی دلیل نہیں, کوئی پروف نہیں, بس دل میں بات آ گئی, انسان اس کے پیچھے چلا گیا. ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے دل کو دوسروں کے لیے گندگی سے پاک رکھیں, گندگی سے اپنے دل کو پاک کریں, کسی کے بارے میں دل میں بری بات نہ لائیں, کسی کے بارے میں بدگمانی نہ لائیں, ایسا نہ سوچیں کہ وہ میرا برا چاہتا ہے, ایسا نہ سوچیں کہ وہ سازش کر رہا ہے, ایسا نہ سوچیں کہ وہ مجھ سے کچھ چھیننا چاہ رہا ہے. کسی کی بات کا, کسی کے عمل کا غلط مطلب نہیں نکالیں, بلکہ بظاہر وہ غلط دکھائی دے رہا ہو کوشش کریں کہ جہاں تک موقع ہو اس کا صحیح مطلب لینے کی کوشش کریں. ہاں واقعی کوئی غلط چیز ہے تو اس کی اصلاح کریں, لیکن اپنے دل میں اون کا جالا نہ بنائیں, اپنے دل میں اینٹ پر اینٹ رکھتے ہوئے جھوٹی بلڈنگ نہیں بنائیں. بعض وقت ایسے ہی ہوتا ہے, شاید ایسا ہوگا ایک اینٹ رکھی, یا ہو سکتا ہے ایسا ہو دوسری اینٹ تیسری اینٹ, وہ اینٹیں پوری قیامت کے دن ہمارے اوپر گریں گی. یہ جھوٹی عمارت گمانوں کی نہ بنائیں بلکہ ظاہر کو قبول کریں اور اچھا گمان رکھیں, مسلمان کے بارے میں اچھا سوچیں. دیکھیں اگر سب ایک دوسرے کے بارے میں اچھا سوچنے لگیں وہ معاشرہ ایک دوسرے کی ہمدردی والا پیدا ہوگا, لیکن اگر ہر ایک دوسرے کے بارے میں غلط سوچنے لگے وہ معاشرہ چال بازیوں والا معاشرہ بنے گا, وہ جانوروں کی طرح معاشرہ بنے گا کہ ایک دوسرے کے بارے میں لوگ سازش کرنے والے بنے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ہم کیا کریں ہر ایک کے بارے میں اپنے دل میں اچھا گمان رکھیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم, اے ایمان والو بہت سارے گمانوں سے بچتے رہو اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. بعض گمان گناہ ہوتے ہیں, کسی انسان کے بارے میں سوچ لیا شاید اس لیے ایسا کیا اس نے, حالانکہ بیچارے کے اس کے کان میں اس کے دل میں بات بھی نہیں آئی ہوگی, سوچا بھی نہیں ہوگا, لیکن اس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ شاید اس وجہ سے اس نے ایسا کیا ہو. یہ کیا ہے؟ یہ گمان ہے, یہ بدگمانی ہے, یہ بدگمانی ہے. کسی نے کوئی جملہ کہہ دیا مذاق میں کہہ دیا, اس کے دل میں کوئی بات نہیں تھی, ہنسی ہنسی میں سب خوش ہیں تو اس نے بھی ایک جملہ کہہ دیا, لیکن ہم نے دل میں کیا سوچا, ہو سکتا ہے مجھ کو بے عزت کرنے کے لیے اس نے ایسا کہا. بس یہ چیز دل میں بیٹھ گئی اور دشمنی کا بیج پودا پیڑ بن گیا اور پھل بھی دینے لگا زہریلے. بدگمانی بہت گندی چیز ہے, شیطان دلوں میں بدگمانی ڈالتا ہے, مسلمانوں کو آپس میں لڑاتا ہے. یہ شیطان کا بیج ہے جو ہم اپنے دل کی زمین میں اگنے دیتے ہیں, بدگمانی, اس کو اکھاڑ کے پھینکیں. شیطان کو اپنے دل میں فصل اگانے نہ دیں, ہمارے دل کی زمین اللہ کے لیے ہے, شیطان کے لیے نہیں ہے کہ جو چاہے اس میں اگائے جو چاہے کھیتی کرے, اس کے لیے نہیں ہے, یہ اللہ کے لیے ہے, یہ اللہ کے لیے ہے, یہ مسلمانوں کی خیرخواہی کے لیے ہے, یہ مسلمانوں سے محبت کے لیے, الفت کے لیے ہے, کہ ایک مسلمان دوسرے سے ایسی محبت کریں کہ اپنے حق میں سے اس کو دینے والا بنے اور اس کی غلطی پر پردہ ڈالنے والا بنے, اس کو معاف کرنے والا بنے, اس کے بارے میں اچھا گمان کرنے والا بنے. یہ مسلمان ہے, یہ پاورفل آدمی ہے, اس کا دل سمندر سے بڑا ہے, اس کا دل سمندر سے بڑا ہے. ایک دم چھوٹے دل والا کہ ذرا سا کوئی کچھ بول دے فوراً الٹا سوچنا شروع کر دیا, کیا یہ دل ہے؟ یہ دل نہیں ہے, یہ بہت چھوٹا دل ہے, یہ اتنا چھوٹا ہے کہ اس میں دم گھٹنے لگتا ہے, چھوٹی کھولی بند ایک دم, نہ دائیں ہل سکتا ہے نہ بائیں. دل جو ہے بدگمانیوں سے چھوٹا ہو جاتا ہے اور انسان اس میں گھٹن محسوس کرتا ہے. دیکھیے کسی کے بارے میں بدگمانی شروع ہو جائے, اگر سب کے بارے میں ہونے لگے آدمی اندر گھٹن محسوس کرتا ہے, ٹینشن ہو جاتا ہے آدمی کو, لیکن دل کھول دے اپنا, ٹھیک ہے ایسا نہیں ایسا ہو سکتا ہے, آدمی آزاد ہو جاتا ہے, اس کے دل میں وسعت پیدا ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم وظن, خبردار بدگمانیوں سے بچو, فإن الظن اکذب الحدیث, اس لیے کہ بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے. کوئی پروف نہیں, دل میں ہی عمارت بنا رہا ہے, دل میں ہی سوچ رہا ہے, سب سے جھوٹی بات ہے یہ, کوئی دلیل نہیں, بغیر دلیل کے سوچ رہا ہے ایسا ہوگا, یہ جھوٹ ہے. ولا تحسسوا ولا تجسسوا, کسی سے نہ دوسرے سے جاسوسی کرواؤ نہ خود جا کے جاسوسی کسی کی کرو, کیونکہ بدگمانی جاسوسی پہ آمادہ کرتی ہے, چیک تو کریں گے ذرا کیا ہوا. تو بدگمانی جب دل میں آتی ہے تو عمل میں جاسوسی بھی آ جاتی ہے. ولا تنافسوا, اور ایک دوسرے سے حرص مت کرو اس کی چیز چھیننے کے لیے. ولا تنافسوا ولا تحاسدوا, اور ایک دوسرے سے حسد مت کرو کسی کو عزت ملی، کسی کو مرتبہ ملا، کسی کو مقام ملا، کسی کو پوسٹ ملی، یہ اس سے چھن جائے، اس کو نہ ملے، کیوں ملا اس کو ایسا؟ اس کا نام حسد ہے. دنیا میں کسی کو عزت مل جائے، سوچے نہیں ملتی تو کتنا اچھا ہوتا اس کو عزت. کسی کی عزت پر جلنا، یہ چاہنا کہ اس کو نہ ملے، اس کو موقع نہ ملے، اس کو عزت نہ ملے، اس کو عہدہ نہ ملے، اس کو تعریف نہ ملے، اس کو کچھ نہ ملے، مجھ کو ملے. ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ مجھ کو بھی ملے اس کو بھی ملے، ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو مجھ کو ملے اس کو نہ ملے. کتنا فقیر آدمی ہے، اللہ سے سب کو مل سکتا تھا، یہ اپنے لیے دوسرے کے لیے بھی مانگتا، لیکن یہ کتنا کنجوس آدمی ہے، کتنا بخیل ہے کہ مجھ کو ملے دوسرے کو نہ ملے. کیوں نہ اس کا دل ایسا ہوتا، اے اللہ مجھ کو بھی دنیا میں عزت والا بنا، دوسرے کو بھی عزت والا بنا، اے اللہ مجھ کو بھی دے دوسرے. اللہ کے پاس کمی ہے؟ اللہ کے پاس کمی نہیں ہے. کیوں نہ وہ اللہ سے مانگے، کیوں نہ وہ اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا کے سب کے لیے مانگے. اسی لیے کہا ولا تحاسدوا، حسد مت کرو، جلو مت ایک دوسرے پر، دوسرے کو ملنے پر دل چھوٹا مت کرو، دل چھوٹا مت کرو. اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ دوسرے کے غم میں اس کے کام آنا یہ آسان ہوتا ہے، لیکن اس کی خوشی پہ خوش ہونا بہت مشکل ہوتا ہے. دیکھیے، تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، کسی کے غم میں اس کے سر پہ ہاتھ پھیرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا اس کی خوشی میں اس کو ہاتھ ملانا اور کہنا بہت خوشی ہوئی مجھ کو، اور واقعی دل میں بھی خوشی ہو. کیونکہ پانا دوسرے کو پاتا دیکھ کر آدمی کا دل چھوٹا ہو جاتا ہے، اور دوسرے کو کھوتا دیکھ کر دل چھوٹا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ کھویا ہے اس نے. اس کے ساتھ آدمی ہمدردی کر سکتا ہے، یہ آسان ہوتا ہے، لیکن پانے کے بعد اس کے بعد آدمی کا دل بڑا ہونا ہے، بڑا مشکل کام ہے. ولا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد مت کرو. ولا تباغضوا، اور ایک دوسرے سے دل میں کھوٹ مت رکھو، بغض مت رکھو، کینا کپٹ مت رکھو. ولا تدابروا، اور ایک دوسرے کو پیٹھ مت دکھاؤ، منہ مت موڑو ایک دوسرے سے، ایک دوسرے سے قطع تعلق مت کرو. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اِخْوَانًا، بلکہ اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، اللہ کے بندے بن جاؤ، آپس میں بھائی بن جاؤ. مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، امام البخاری مسلم دونوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے. تو اس حدیث میں ہم کو بتایا گیا کہ ہم لوگوں سے بدگمانی نہ کریں. نمبر آٹھ، مومن کے اوصاف میں سے ایک یہ بھی چیز ہے کہ وہ دوسروں کی غلطیوں پر ان کو معاف کر دیتا ہے. معاف کرنا یہ آدمی کے دل کے بڑے ہونے کی دلیل ہے، معاف کر دینا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور برائی کا بدلہ اس کے بقدر برائی ہے. فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، لیکن جو معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ پر ہے. اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، ہاں اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے. یہ سورہ شورا کی آیت نمبر 40 ہے. اس میں تین مرتبے اللہ نے بیان کیے ہیں. نمبر ایک، کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا، آپ اس کے ساتھ برا کریں اتنا ہی کریں، جائز ہے. اس لیے اللہ نے کیا فرمایا، وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ اتنی ہی برائی اس کے بدلے میں کرنا ہے. کسی نے ایک گھونسا دے دیا، آپ نے بھی ایک گھونسا دیا، برابر سرابر، لیکن اس سے زیادہ کیا ہے، ظلم ہے کہ آپ نے ڈنڈا لے کے اس کی پٹائی شروع کر دی، ہڈی پسلی ایک کر دی اس کی، بس دھکا آپ کو دیا تھا، آپ نے اس کا گلا دبا دیا، تو یہ کیا ہوا، یہ ظلم ہوا، آپ حد سے پار ہو گئے. جتنی تکلیف اس نے دی تھی اس سے زیادہ آپ نے دی. اس نے ایک غلط بات آپ سے کی، لیکن آپ نے 100 باتیں غلط اس کے بارے میں کی، آپ نے ظلم کیا. تو اللہ نے فرمایا کہ برائی کے بدلے اتنی برائی ہے، لیکن جو معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ پر ہے. یہ اونچا اخلاق ہے، معاف کر دینا اور حال کی اصلاح کر دینا. ہاں، اس سے آگے بڑھ کر ظلم کرنا اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے. تو مومن کے اوصاف کیا ہیں؟ اللہ کے ہاں اجر کے لیے معاف کر دینا. ہاں کہیں اصلاح کے لیے سزا دینا بھی ضروری ہو جاتا ہے. بچہ آپ کا غلطی کر رہا ہے, بار بار کر رہا ہے, آپ کہے چلو معاف کر دیا معاف کر دیا معاف کر دیا, گھر میں بڑوں کا انسلٹ کر رہا ہے, آپ اس کو معاف کر رہے ہیں, کوئی بدتمیزی کر رہا ہے, کوئی غلط کر رہا ہے, اس کو معاف کر رہے ہیں, اس کی اصلاح نہ کریں. اصلاح کرنا بھی ضروری ہوتا ہے, تو موقع دیکھے انسان, شریعت جہاں رہبری جس حال میں جو بتاتی ہے ویسا کرے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ رَحِيمٌ. ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ معاف کریں, درگزر کریں, معاف کریں, معاملے کو درگزر کر دیں, چھوڑ دیں. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ, کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے؟ تم اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں پر چاہتے ہو کہ اللہ معاف کرے, تو تم بھی دوسروں کو دیکھو, ان کی غلطی معاف کر دو. تم چاہتے ہو کہ تمہاری غلطیاں اللہ معاف کرے, تم بھی تو غلطی کرتے ہو, اگر اللہ معاف نہ کرے تو تمہارا کیا ہوگا؟ تو تم کیوں معاف نہیں کرتے؟ تم اپنے لیے معافی پسند کرتے ہو, دوسروں کو معاف کیوں نہیں کرتے؟ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے پسند کیوں نہیں کرتے؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا, ایمان والوں کو چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں. کیا تم پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تمہاری مغفرت کرے؟ واللہ غفور الرحیم, اللہ تعالی مغفرت کرنے والا ہے, رحم کرنے والا ہے. تو یہ معاف کرنے کے بارے میں اللہ کے نبی اللہ تعالی نے فرمایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزہ, اللہ معاف کرنے والے کی عزت ہی بڑھاتا ہے. امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. تو معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے. نویں چیز عدل و انصاف ہے. آدمی لوگوں کے ساتھ انصاف والا معاملہ کرے, ظلم نہیں کرے, بلکہ حق بات کہنے والا ہو, چاہے اپنے خلاف ہو کسی کے خلاف ہو, حق بات کہے. ہاں میں ہاں اپنوں کی ملانا اور دوسرے کی بات صحیح بات کو بھی غلط بولنا اور اپنے کی غلط کو بھی صحیح بولنا, یہ صحیح نہیں ہے, یہ عدل و انصاف کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ, جب تم لوگوں کے بیچ میں فیصلہ کرو تو عدل کی بنیاد پر کرو, حق بات بولو, صحیح کو صحیح بولو, غلط کو غلط بولو, جس کی غلطی ہے اس کی غلطی بتاؤ. یہ نہیں کہ اپنا ہمیشہ صحیح ہوتا ہے پرایا ہمیشہ غلط ہوتا ہے, ایسا نہیں. اسی طرح اللہ نے فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى, جب تم بات کرو تو عدل کی بات کرو, چاہے قریبی رشتہ دار کا معاملہ کیوں نہ ہو. تو انسان کو چاہیے کہ وہ عدل کا معاملہ کرے. ایمان والوں کے اوصاف میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اپنے پرائے کی بجائے صحیح غلط, حق ناحق اور ظلم اور انصاف, اس کی روشنی میں بات کرتے ہیں. چاہے اپنا ہو یا پرایا ہو, حق بات کہنا چاہیے. تو یہ نویں صفت ہے. اسی طرح سے دسویں صفت کیا ہے؟ ایمان والوں کی دسویں صفت یہ ہے کہ ان میں تواضع ہوتی ہے. اکڑ مکڑ, میں بڑا تو چھوٹا, یہ نہیں. میں سید تو خان, شیخ تو چھوٹا میں بڑا, میں مالدار تو غریب, میں گاڑی والا تو پیدل, اکڑ نہیں ہو, چھوٹا بن کے جیے. چھوٹا دکھنے کی کوشش کرنا اور اندر سے بڑا سمجھنا, یہ چور ہے. چھوٹا بننے کی ایکٹنگ نہیں, تواضع کی ایکٹنگ نہیں, واقعی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے. جو واقعی دل میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے وہی بڑا ہے. جو آدمی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے اس کو بڑائی مطلوب نہ ہو, وہ چاہے میں چھوٹا ہوں, کیونکہ اس کی نگاہ میں اپنی کوتاہیاں ہوتی ہیں. واقعی مومن کیسا ہوتا ہے؟ بولتا میں تو غلطی کتنی غلطی, میں چھوٹا ہوں, دوسرے میرے سے اچھے ہیں, اور میں انسان ہوں, کتنی غلطیاں کرتا ہوں, میرے پاس میرا اپنا کیا ہے, جو بھی دیا ہوا اللہ کا ہے, چاہے وہ علم ہو یا مال ہو یا عہدہ ہو یا کچھ بھی ہو. واقعی وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے, اس کے اندر اکڑ نہیں ہوتی, تکبر گھمنڈ نہیں ہوتا ہے. جس کے اندر گھمنڈ ہو وہ نیچا ہے, جس کے اندر تواضع ہو وہ اونچا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر چھوٹے بن کے چلتے ہیں, چھوٹے بن کے چلتے ہیں, ان کی دلوں میں اپنے چھوٹے پن کا احساس ہوتا ہے. تو یہ واقعی چھوٹا اپنے آپ کو سمجھنا توازو ہے. اس پہ مستقل کسی دن انشاءاللہ گفتگو کریں گے, تکبر کیا ہے, توازو کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ, جو بھی بندہ اللہ کی خاطر چھوٹا بن جاتا ہے, توازو اختیار کرتا ہے, اکڑ چھوڑ دیتا ہے, بڑا پن چھوڑ دیتا ہے, توازو اختیار کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو اونچا کرتا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اللہ اس کو اونچا کرتا ہے. لوگوں میں بڑا بننے کی کوشش کرنا کہ لوگ ہمیشہ میری خوشامد کرتے رہیں, مجھ کو پوچھتے رہیں میں بڑا, دوسرے چھوٹے, یہ انسان چھوٹا ہے لیکن دوسروں میں چھوٹا بن کے جو جیے وہ بڑا ہے. تو اللہ کے آگے اپنے آپ کو جب آدمی واقعی چھوٹا سمجھتا ہے تو لوگوں کے ساتھ بھی اس میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے. تو اس حدیث کو جو آپ نے فرمایا کہ جو بھی تواضع اختیار کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اونچا اٹھاتا ہے, اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مومن کو چھوٹا بن کے جینا چاہیے. یہ امام مسلم کی روایت ہے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ اوحا الی ان تواضعوا, اللہ نے میری طرف وحی کی کہ تم تواضع اختیار کرو, چھوٹے بن کے جیو, حتی لا یفخر احد علی احد, یہاں تک کہ تمہارا حال یہ ہو جائے کہ تم میں سے کوئی کسی اور پر فخر نہ کرے. دوسروں پر فخر جتانا, دوسروں کو چھوٹا اور نیچا بتانا, یہ اچھی بات نہیں ہے. ولا یبغی احد علی احد, اور نہ کوئی کسی دوسرے پر زیادتی کرے, کسی دوسرے پر زیادتی نہ کرے. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. تو مومن کو چاہیے کہ وہ چھوٹا بن کے جیے, تواضع اختیار کرے, نرمی اپنے اندر پیدا کرے, عمومیت اپنے اندر پیدا کرے, اپنے آپ کو دوسروں سے اونچا نہ سمجھے. دوسروں سے اونچا سمجھنا تکبر ہے, دوسروں کو حقیر سمجھنا تکبر ہے, اور اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا, اپنی کمیوں پر نگاہ رکھنا, یہ توازو ہے. اللہ تعالیٰ ان اوصاف کی ہم کو توفیق عطا فرمائے اور ان اوصاف پر مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.